أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين قليله فلينظر أحدكم من يقالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرين الكرام وحاضرات، ایک بنیادی چیز کی تصحیح اور تکرار بار بار ہمیں کرنی ہے،
وہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد.
اگر مقصد سامنے ہو تو ہر کام آسان ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ مقصد کی اہمیت ہو. مقاصد تو بہت سے ہیں، مثلا پیٹ میں درد ہے تو بیت الخلا کا بھی ایک مقصد ہے نا، لیکن آدمی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. کوئی یاد کرتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم کہاں ہو کے آئے تھے؟ تو مقصد کی اہمیت بھی ضروری ہے کہ مقصد کتنا اہم ہے. اول مقصد کا علم ہونا کہ مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا، ہماری حیات کا، ہمارے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے. دوسری چیز مقصد کی اہمیت کہ کتنا اہم ہے، ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے، کم ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، اشد ضروری ہے. مقاصد کی درجات ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو انتہائی ضروری اور انتہائی اہم بلکہ اشد ضرورت سے بھیجا ہے، اشد ضروری. اور وہ کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی معرفت کے لیے. یعبدون معنی یعرفون، اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے. یہ اللہ کو منظور ہوا کہ ہم انسان کو جسم عطا کریں اور پھر یہ دنیا میں جائے اور ہم کو پہچانے. اللہ نے چاہا کہ ہم اللہ کو چاہیں. تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے معرفت حاصل کرنا، عبادت کے ذریعے معرفت حاصل کرنا. تو معلوم ہوا کہ لیعبدون، لیعرفون کی جگہ لیعبدون کیوں فرمایا ہے؟ کہ معرفت، اللہ کی پہچان وہی مقبول ہے جو عبادت کے ذریعے ہے. بغیر عبادت کے تو یہ جوگی اور الٹے سیدھے لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، عبادت تو کیا کریں گے، نماز بھی نہیں پڑھتے، داڑھی بھی نہیں رکھتے اور گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ بھی دعوے کر دیتے ہیں. ہمارے پاس ایسے پیغامات آتے رہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، خود ہی دعویٰ کر رہے ہیں. جیسے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط میں لکھا، ایک صاحب نے آ کے اطلاع کی کہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں ابدال ہو گیا ہوں. تو فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہاں، پہلے گوشت تھا، اب دال ہو گیا ہے. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ تو اپنے کو مٹا کر رکھتے ہیں اور محض ظاہری نہیں مٹاتے بلکہ دل سے اپنے آپ کو مٹا کے رکھتے ہیں کہ وہ واقعی اپنے آپ کو ساری مخلوق سے کمتر سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ کتے اور سور سے بھی کمتر سمجھتے ہیں انجام کے اعتبار سے. کہ معلوم نہیں کہ ہمارے جو اعمال زندگی بھر کیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہم نے, عبادات کی, صدقہ خیرات کیے, معلوم نہیں کہ ابھی قبول ہیں کہ نہیں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب پیران پیر حضرت عبد القادر پیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, گئے رشک برد فرشتہ زیر پاکیے ماں, کہ کبھی کبھی تو اعمال اور قرب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے فرشتے ہمارے پاکی پر رشک کر رہے ہیں, اور گئے دیو خندہ زنت زیر پاکیے ماں, اور کبھی دیو مانے شیطان, دیو مانے جنات بنات نہیں, دیو مانے شیطان, اگرچہ شیطان بھی جنوں میں سے ہے, تو دیو کہتے ہیں شیطان کو, کبھی شیطان ہماری ناپاکی پہ ہنستا ہے, یعنی کبھی ہم اللہ کا ایسا قرب حاصل کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, کبھی جو ہے ہم اتنا گر گئے اپنی خطاؤں پر. اس شعر سے یہ نہ سمجھے کہ حضرت خود نعوذ باللہ من ذالک خود ایسے تھے, وہ ان کے خیالات اپنے آپ کو اتنا مٹا کر, اللہ والے اپنے آپ کو اتنا مٹاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, ہے نا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے, اے ملک کی جس کو نہیں خبر, اے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے, کہ کبھی تو طاعتوں سے سرور حاصل ہو رہا ہے اور کبھی اعتراف قصور ہے, گر گئے ہم نے طے کی اس طرح سے منزل, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. ایک ساتھ میں ہماری بات ہو رہی تھی بہت مایوس تھے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو اللہ کے راستے میں نہیں چل سکتا, کہ میں تو بار بار گناہ کر بیٹھتا ہوں اور بہت گناہ کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی توبہ کرتے رہو, جو ہمارے حضرت والا کی تعلیم ہے توبہ کرنا نہ چھوڑے آدمی, ہے نا, اگر گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ کرنا بھی نہ چھوڑے, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے دوسر اپنا چوکٹ رب کی, کہ محبوب ہیں بارگاہ سمد کے سمد میں, ندامت کے آنسو ندامت کی بات ہے. اللہ کو اللہ تعالیٰ کو گناہگار بندوں کا آہ و نالے کرنا اور سسکیاں لے کے رونا, ندامت سے رونا کہ اللہ ہم سے بار بار خطا ہو جاتی, کیا کریں کہاں جائیں سوا آپ کے ہمارے کوئی طرح, یہ سسکیاں یہ آہ و نالے اللہ تعالیٰ کو اپنی پاکی بیان کرنے والوں سے زیادہ محبوب ہے. لا انیم المذنبین احب الی من زجر المسبحین, یہ انیم کہتے ہیں سسکیاں لینے کو, تو یہ سسکیاں لینے والے اللہ کو ندامت سے یاد کرنے والے, اعتراف قصور کرنے والے اللہ تعالیٰ کو اپنی پاکی یعنی سبحان اللہ بیان کرنے سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں اللہ. تو بہرحال پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرے فرشتہ رشک برت سے پاکیے ماں, کرے دیو خندہ زنت سے ناپاکیے ماں, ایمان جو سلامت بلدے گور برے, ہے نا, ایمان جو سلامت بلدے گور برے, یا جب میں ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا تب مجھے میں خوشی مناؤں گا, ہے نا, تب میں خوشی مناؤں گا. احسن تو بنی چستی و چالاکی ماں, ایمان تو سلامت بلد گور بھرے, احسن تو بنی چستی و چالاکی ماں, جب اپنے اعمال کو وہاں اعمال نامے میں پاؤں گا, ہے نا, ابھی تو کچھ پتا نہیں کہ اعمال میں اخلاص ہے کہ نہیں, ریا داخل ہو گئی, مال میں جو ہے کوئی ناجائز چیز شامل ہو گئی, صدقہ خیرات کیا تھا لیکن مال میں ناجائز چیز شامل ہو گئی, معلوم نہیں اللہ کو ادا ہماری پسند آئی کہ نہیں آئی, عمل ہمارا پسند آیا کہ نہیں آیا. جیسے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمارے قصہ سناتے ہوئے رو پڑتے تھے, فرمایا کہ ایک لڑکی کی شادی ہونے والی تھی, تو اس کی سہیلیوں نے اس کو خوب سجایا بنایا سنوارا, اور اس کو سجانے کے بعد کہنے لگی کہ بہن آج تو تم بہت خوبصورت معلوم ہوتی, تو وہ رونے لگی, تو جب رونے لگی تو سہیلیوں نے کہا کہ خوشی کا موقع ہے, اس خوشی کے موقع پہ تم اپنی تعریف سن کے بجائے خوش ہونے کی تم روتی کیوں ہو, تو کہا کہ بھائی پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے, جب میرا شوہر اس کو دیکھ کے پسند کرے گا تو اس وقت میں خوشی مناؤں گی کہ واقعی میں کچھ نہ. تو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگتے تھے کہ ابھی معلوم نہیں کہ ہم اپنے اعمال کو اچھی نظر سے کیسے دیکھیں, کہ کیونکہ ہماری قیمت ہم خود لگائیں وہ ہماری قیمت ہے یا مالک قیمت لگائے وہ قیمت ہے نا. ہماری قیمت وہ ہے جو ہمارا مالک لگائے گا, تب ہم کہیں گے کہ ہاں ہم نے کچھ کیا کچھ پایا. جب یہاں کے اعمال ہم وہاں پا لیں گے اور اللہ فرمائیں گے کہ ہم تم سے راضی ہیں تب تو کام بنے گا. تو اس لیے فرمایا کہ جب میں قبر میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گا تب جو ہے میں خوشی مناؤں گا کہ ہاں اب ہم نے کچھ کام کیا. ایک گڑیا نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ تیری آپ نعوذ باللہ من ذلک کہ آپ کی داڑھی زیادہ اچھی ہے کہ میرے بکرے کی داڑھی. نعوذ باللہ من ذلک, بہت ہی شرارتی تھی. تو اس نے ان کو حد دیکھو اور یا اللہ کا صبر بھی دیکھو. اگر ہم کو کوئی کہے تو ہم کیسے چراغ پا ہو جائیں, آنکھیں لال کر کے اس کو غصہ کرنے لگیں گے. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ وہ خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے اور دلی دل میں کچھ دعا کر لی. پھر جب واپس آئے تو دوستوں کو کہا, اپنے خادموں کو کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو اس بڑھیا کے گھر کے آگے سے گزارنا. تو جب انتقال ہو گیا تو وصیت کے مطابق ان کو جنازے کو وہاں سے لے جانے لگے. جب لے جانے لگے تو جب بڑھیا کے گھر کے قریب سے گزرا جنازہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کرامت عطا فرمائی کہ جنازے سے ہاتھ نکلا میت میں سے, قبر میں سے, اور کہا کہ دیکھ میری داڑھی تیرے بکرے سے زیادہ اچھی ہے, اس لیے کہ اب میں ایمان سلامت لے کے رخصت ہو گیا ہوں. تو ابھی ہمارے اعمال کا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے, اس لیے اپنے اعمال پر ناز کرنا اور اپنے اعمال کو اچھی نظر سے دیکھنا, اپنی اچھائیوں کو اچھی نظر سے دیکھنا, یہ بالکل بے قیمت ہے دوست. اسی طرح سے حضرت نے سنایا کہ بھائی ایک منیاری والا چوڑی والا کوٹلی میں چوڑیاں لیے جا رہا تھا کہ ایک دیہاتی اس کو ملا. دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اور وہ ٹھوکا دیتے ہیں. تو دیہاتی نے ٹھوکا دے کے کوٹلی میں پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو وہ ہنسنے لگا, کہا کہ ایک لاٹھی اور مار دے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, چوڑیاں تھیں شیشے کی نازک. تو اپنے اعمال کی دوستوں ایسی حیثیت ہے کہ وہ قبول کر لے تو ان کی مہربانی ہے. ہمارا پڑھنا پڑھانا, ہماری تدریس, ہماری تعلیم, ہماری نمازیں, ہمارے صدقہ و خیرات, ہمارے ذکر و اذکار, ہماری تلاوت, جو کچھ بھی اچھے اعمال ہیں, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم چلتے ہیں. اگر ہم نے سمجھا کہ ہم نے کچھ کمال کر دیا, ہمارے اندر کوئی خوبی پیدا ہو گئی, تو دوستو یہ آدمی جو ہے اس کی تباہی اور ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے. تو بہرحال مقصد زندگی کیا ہے کہ عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا, یہ ہے مقصد زندگی. ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرۃ, یہ سمجھ لو بات کو کہ ساری کائنات, یہ دنیا, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ ہوائیں, یہ مخلوق, یہ مویشی, یہ کیڑے مکوڑے, اور یہ پھل, اور یہ اجناس, اور یہ گندم کے ذخیرے, یہ بارشیں, یہ بادل برسانا, بارش برسانا بادلوں سے, اور یہ سورج سے حرارت پہنچانا, چاند سے روشنی, اور سمندر میں مد و جزر پیدا کرنا, یہ سارے کے سارے انسان کی خدمت کے لیے ہے. یہ سارے کے سارے سورج, چاند, ستارے ہمارے خادم ہیں, خادم جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دنیا کھلے مت رکھوں, تمہارے واسطے ہی ساری کی ساری کائنات سجائی گئی ہے. ستارے ہزاروں کروڑوں کیوں ہیں ہمیں تو مقصد بھی نہیں معلوم کہ اللہ نے کیوں پیدا کیے. تو اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانیں کہ اللہ کیسے عظیم الشان ہیں. اتنے بڑے بڑے اجسام خلا کے اندر تیر رہے ہیں. ایک رومال میرے حضرت فرماتے تھے, رومال ایسے کر کے کہ چھوڑو اس کو تو وہ ہوا میں مولا نہیں رہ سکتا. رومال کتنی ہلکی چیز ہے, لیکن اتنے بھاری بھاری اجسام جو دنیا سے کئی کئی گنا, ہزاروں گنا بڑے بڑے, سورج, چاند, ستارے, اور اتنے فاصلے پر ہیں کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ آج تک بارہ ستاروں کی روشنی ہمیں آج تک نہیں پہنچی ہے, حالانکہ روشنی کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ ہے. فی سیکنڈ اتنے فاصلے پر اتنے بڑے بڑے اجسام, یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. تو دوستو اللہ نے یہ ساری کائنات ہمیں ان میں مشغول ہونے کے لیے نہیں پیدا کی, بلکہ ان سے معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کی. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا کہ اللہ کیسے عظیم الشان ہے، کیسے بڑے خالق ہیں اللہ، کہ اتنے بڑے بڑے اجسام کو آپ نے ہواؤں میں تیرنا، کیسے آپ کی قدرت اس کو تھامے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے حی اور ایک نام ہے قیوم. ساری کائنات ان دو ناموں سے قائم ہے کہ حی کے نام سے پوری کائنات میں حیات ہے اور قیوم کے نام سے یہ قائم بذاتی کہ اپنی اللہ تعالیٰ تو خود اپنی ذات سے ہی قائم ہے. ویقوم اور اپنی قدرت سے اس جو قیوم نام ہے اس قدرت سے اس نام کی برکت سے پوری کائنات کو اللہ تھامے ہوئے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں قائم رہنے کے لیے، اللہ خود اپنی ذات سے قائم ہے اور یہ پوری کائنات جو ہے وہ پوری کائنات اپنے اس نام کی برکت سے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو یہ کائنات ہمارے لیے سبق ہے معرفت کا، اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے. تو اتنی بڑی کائنات پیدا کی اور وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اب دیکھیں کہ اتنی بڑی کائنات اور اس کے اندر جتنے معدنیات ہیں، کتنا سونا ہے، کتنا تانبا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا پیٹرول ہے جس کے لیے لوگ پیچھے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، ہے نا. جس کو دیکھو اس کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، ہر آدمی کے سر میں کسی چیز کا سودا سمایا ہوا. کوئی وزارت کی کرسی کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی سونے چاندی کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی تانبے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی جناب اپنے کاروبار کے لیے بھاگ رہا ہے، ہر آدمی کے سر میں کوئی سودا سمایا ہوا ہے. تو لیکن اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے نظام کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. ارے بے وقوفو، ان چیزوں کے پیچھے تم مت پڑو، یہ خادم ہے تمہارے، تم ان کے خادم نہ بنو، ان کو مخدوم نہ بناؤ، تم مخدوم ہو، یہ خادم ہے. جب مخدوم خادم بن جائے تو سارا نظام الٹ ہو جائے گا کہ نہیں. تو یہی معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اپنے مقصد سے بالکل ہٹ چکے ہیں اور ہم ان چیز مادی چیزوں کو اپنا مقصد بیان مقصد حیات سمجھ چکے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے اور نہانا دھونا ہے اور جو ہے دفتر کی تیاری کرنی ہے اور بھاگنا ہے، یا نوکری کی تیاری کرنی ہے بھاگنا ہے، نہ اللہ اللہ کرنا، نہ خدا کو یاد کرنا، اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے فرائض کو دیکھنا، نہ واجبات کو دیکھنا، بس سیدھے کے سیدھے چل دیے وہاں. تو میرے دوستو یہ نہیں ہے دنیا میں آنے کا مقصد. اب تھوڑے دن کی زندگی ہے اور تھوڑے دن کی زندگی کے بعد جب آنکھ بند ہونی ہے تو کوئی واپس تو آنا نہیں ہے نا. اس لیے سوچو کہ یہ کتنا اہم مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اتنی بڑی کائنات تخلیق کی گئی. اتنی بڑی کائنات تخلیق کی گئی صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. سمجھ رہے آپ، سمجھ آ رہی بات کہ کتنا عظیم الشان مقصد ہے. ہاں، اس مقصد کی وجہ سے ہی انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. کہ یہ مقصد اور کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا، صرف جنوں اور انسانوں کو دیا گیا، اور کسی مخلوق کو نہیں، کتے کو نہیں دیا گیا، بلی کو نہیں دیا گیا. میرے حضرت فرما دیتے کہ اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے، اہل دل آنکس کے حق کا دل دہد، دل دہد پورا کے دل رامی دہد. فرماتے ہیں کہ اہل دل آنکس کے حق، وہ قوم ہے اہل دل کہ وہ اپنا دل دینے والے کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. وہ اپنا دل دنیا کو نہیں دیتے، وہ اپنا دل رنگینیوں کو نہیں دیتے، وہ اپنا دل نامحرموں کو نہیں دیتے، وہ اپنا دل حسینوں کو نہیں دیتے، وہ اپنا دل دولت کو نہیں دیتے، وہ اپنا دل ساری کائنات کو چھوڑ کر اپنے مالک اور خالق، اپنے پیدا کرنے والے کو ہی دل دیتے ہیں. ایسے دل آنکس کے حق رہا دل دہد، دل دہد پورا کہ دل رمی دے، دل اس کو دیتے ہیں جس نے دل دیا. دوستو ہم انصاف کریں کہ جس کی چیز ہو اس کو دینا چاہیے یا غیروں کو دینا چاہیے؟ دل اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی. ہمارے حضرت دامت برکات ہوں بہت ہی قدر سے یہ شعر پڑھتے ہیں کہ دل تجھ کو دیا حق نے تو حق اس کا ادا کر، دل تجھ کو دیا حق نے تو حق اس کا ادا کر، سب چھوڑ خیالات تو بس یاد خدا کر، سب چھوڑ خیالات تو بس یاد خدا کر، ہے نا. اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کیا درد سے شعر پڑھتے تھے، فرماتے ہیں کہ من بس بنا لی من نہ خواہم ملک رہا، اے اللہ دنیا تو دوڑی جا رہی ہے، ہمیں بادشاہ چاہیے، ہمیں وزارت چاہیے، ہمیں کرسیاں چاہیے، ہمیں مال و دولت چاہیے، نوکر چاکر چاہیے، ذرا عیش والی زندگی چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ پس بنالی من نفا ہم ملک، اللہ میں ان ملکوں ملک کی سلطنت کی اور مال و دولت کے لیے میں نہیں رو رہا ہوں، پس بنالی من نفا ہم ملک، ان چیزوں کے لیے میں نہیں رو رہا ہوں، ملک ہاں سجدہ مسلم کل مرا، اللہ میں جو آپ کے حضور سجدہ کر رہا ہوں مجھے تو یہ سلطنت چاہیے، مجھے یہ سلطنت چاہیے، آپ کے حضور سجدے کی سلطنت، مقبول سجدے کی سلطنت۔ تو اس چیز کو فرمایا کہ دیکھ ذوق سجدہ یہ پیشے خدا خوش ترایت از دوسر ملکت تو رہا، کہ اگر تم کو یہ دولت سجدہ حاصل ہو گئی صحیح معنوں میں اللہ کے حضور سد اپنے کے بعد، تم اس کی لذت کو بیان نہیں کر سکتے۔ 200 مملکت کے سے زیادہ سلطنت کا جو نشہ ہوتا ہے، 200 مملکت سے زیادہ، اس سے زیادہ نشہ تم اس سجدے میں پاؤ، اگرچہ تم چٹائی پہ سجدہ کرو گے لیکن قلب کے اندر تمہارے 200 سلطنتوں سے زیادہ نشہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں من نفاہم من نفاہم پس بناری من نفاہم ملک ہاں ملک ہاں سجدہ مسلم کن مرا، اللہ میں تو موضع مسلم نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے، ملک آپ سے ملک نہیں مانگ رہا ہوں، مرغ مسلم نہیں مانگ رہا ہوں، میں تو مسلم سجدہ مانگ رہا ہوں کہ میرا سجدہ کامل ہو، جب میں آپ کے حضور سر رکھوں تو میرا سر واقعی آپ کے قدموں میں ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو بندے کا سر بین قدمی الرحمن ہوتا ہے، اللہ کے قدموں کے درمیان، اگرچہ اللہ جسم سے پاک ہیں لیکن یہ تفہیم ہے، مثال ہے کہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے، رحمان کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے۔ تو اللہ میں تو آپ سے یہ والا سجدہ مانگ رہا ہوں، یہ سلطنت مانگ رہا ہوں، سجدے کی سلطنت ہے نا۔ اور فرمایا کہ بادشاہ نے جہاں عزبت رکھی گر من نبودم در شراب بندگی، کہ اللہ یہ بادشاہ نے جہاں جو ہے یہ تو دنیا داری کی وجہ سے، اللہ سے غفلت کی وجہ سے ان کی رگوں میں گٹر لائنیں بہ رہی ہیں، دنیا داری کی گٹر لائن بہ رہی ہے نا، مگر مجھے ان کو تو آپ کی عبادت کی اور آپ کے قرب کی ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ آپ کی عبادت سے کیا لذت اور کیا قرب مجھ کو حاصل ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں، یہ مشکل بات ہے۔ بادشاہ نے جہاں از بدرگی بون بردن از شراب بندگی، ان کو شراب بندگی یعنی بندگی کا نشہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بندگی کا کیا نشہ ہوتا ہے، ان کو تو دنیا داری کا نشہ ہے، یہ بھاگے جا رہے ہیں مادی اور فانی چیزوں پہ بھاگے جا رہے ہیں، وہ نہ بردن نہ شراب بندگی، ان کو آپ کی بندگی کی لذت کی خبر ہی نہیں، آپ کے قرب کی دولت کی خبر ہی نہیں۔ تو میں تو آپ سے اللہ مرغ مسلم بھی نہیں مانتا، مجھے آپ چٹنی روٹی دے دیجئے، لیکن یا اللہ آپ مجھے اس سجدے کی سلطنت عطا فرمائیں گے، ہے نا۔ تو دوستو یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد، کہ دنیا میں آنے کے بعد سوا ایک کام کرنے کے کہ اللہ کی رضا جوئی ہو، اللہ کی رضا جوئی کی جستجو ہو، عالم ہو فاضل ہو عامی ہو جاہل ہو کیسا بھی ہو، ہر شخص کو آ کر یہاں دنیا سے جانا ہے، اور ہر شخص کو اس دولت کے حاصل کرنے کے لیے کسی اہل دل کے تعلق کی، بلکہ زبردست تعلق کی شدید ضرورت ہے۔ ہاں ہر چیز اس کے تعلق والے سے ملتی ہے، آم ملتا ہے آم والے سے، امرود ملتا ہے امرود والے سے، دودھ ملتا ہے دودھ والے سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، اللہ ملے گا اللہ والے سے۔ ہاں تو دوستو شیطان جو ہے درمیان میں حائل ہوتا ہے، نفس بھی حائل ہوتا ہے، فرمایا کہ شیطان سے بڑا دشمن نفس ہے، نفس۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اعداء عدوک نفسک اللتی فی جنبیک، یہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ایک ہے جو تمہارے پہلوؤں میں ہے، یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ کہتے ہیں کہ شیطان کو اللہ کے دربار سے اس چیز نے مربوط کرایا، اس کے نفس نے اس کو بہکایا کہ تو تو افضل ہے، انا خیر من، میں تو اس سے خیر، میں زیادہ افضل ہوں انسان سے، کیونکہ انسان مٹی کا ہے اور میں آگ کا بنا ہوں۔ اس چیز نے شیطان کو بہکایا، اس لیے نفس جو ہے یہ ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کے تزکیے کے لیے، اس کی پاکی کے لیے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ازلی مردود ہے، ابدی مردود ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، لیکن نفس جو ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ نفس جو ہے کسی کامل سے تعلق کر کے اور اس سے اپنے اطلاع احوال کر کے اور اتباع تجویزات کر کے اس کو اللہ والا نفس بنایا جا سکتا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ پہلے نفس لوامہ تھا, نفس امارہ سے طرف سے لوامہ بنا, لوامہ سے جو ہے پھر مطمئنہ بنا, مطمئنہ سے راضیہ, پھر مرضیہ بن گیا. کیسے اللہ تعالی نے اس کو پکارا, پیار سے محبت سے, دیکھو یا ایتها النفس المطمئنہ, اے وہ نفس جو ہمارے سوا کسی سے قرار نہیں پاتے تھے, ہے نا, اور راضی ارجعی الی ربک, فرمایا کہ لوٹ آ اپنے پالنے والے کی طرف, اپنے پالنے والے کی طرف لوٹ آ, ہم تمہارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہیں, ہم تمہارے لیے ہم تمہارے پالنے والے ہیں, دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے, قبر میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور محشر میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے, تم گھبراؤ مت, تم کوئی اجنبی جگہ نہیں بلا رہے بلکہ تم کو تمہارا رب تمہارا پالنے والا بلا رہا. سبحان اللہ, کیسے پیار سے انسان کو بلا رہے ہیں. ایک صاحب نے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر عرض کیا کہ حضرت موت کے نام سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے, مرنے کے بعد سے مجھے جو ہے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے, کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو, جب آدمی کسی اجنبی جگہ جاتا ہے جہاں کے لیے اس نے تیاری نہ کی ہو تو اس کو گھبراہٹ فطری ہے نا. ابھی اگر کوئی بالفرض فوراً کہہ دے کہ صاحب آپ کو امریکہ میں بلایا ہے تو آپ کہیں گے نہ ہمارے پاس پیسہ ہے نہ پاسپورٹ ہے, نہیں کیسے جائیں بھائی, کیا ہوگا, کیسے جائیں گے, گھبراہٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو فرمایا کہ آپ نے اپنی آخرت کو بھائی آنکھ کھول کے سنیے, بولا نا آنکھیں کھولیے, ہاں, تو فرمایا کہ آپ نے اپنی آخرت کو آباد نہیں کیا بلکہ برباد کیا ہوا ہے, اس لیے آپ کو وہاں جانے سے خوف آتا ہے, اور دنیا کو چونکہ آپ نے اپنی خواہشات سے آباد کیا ہوا ہے اس لیے آپ کو یہاں رہنے میں جو ہے وہ زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے. تو میرے دوستوں, ہم یہ سوچیں کہ ایک نہ ایک دن تو ہمیں آخرت کو جانا ہی ہے. ہم یہاں اشعار پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, بڑوں سے زیادہ بچے اس کو پسند کرتے ہیں, مجھ کو حیرت ہوتی ہے, یہاں بچیاں خط لکھتی ہیں کہ یہ اشعار ہمیں زیادہ پسند آتے ہیں, زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے ہم کو, آپ بار بار پڑھا کریں کہ جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگا, اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا بس انہیں سے ہے دل کو لگانا, اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, اپنے دل کو ہے ان سے بچانا. تو میرے دوستو, ہم کیا آخرت کی طرف سفر نہیں کر رہے؟ ہر آدمی آخرت کی طرف سفر کر رہا ہے. یہ جانورانہ باتیں ہم لوگوں میں ٹی وی کیبل اور نیٹ سے ہم نے سیکھ لی ہے کہ ہر سال برتھ ڈے مناؤ, موم بتیاں لگاؤ اور اپنی زندگی کا چراغ خود ہی گل کرتے رہو. موم بتی جلاتے ہیں پھر اس کو پھونکے مار کے بجاتے ہیں, چاہے پیچھے سے اپنی پھونک نکل رہی ہے لیکن اس کو پھونک مار کے موم بتی بجا رہے ہیں. یہ جانور ہیں بھائی, قرآن پاک میں ہمارے مالک نے, ہمارے خالق نے, ان کو بنانے والے نے اعلان کیا, اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اب سوچے تو صحیح کہ ہم کن چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں, کن کی باتیں, کن کی نقل ہم کر رہے ہیں. جانوروں کی نقل کرنے سے تو انسان جانور ہی بن جائے گا بھائی. جانور ہی میں یاد آ گیا, حضرت فرماتے تھے کہ یہ ایسے جانور ہیں کہ ان کا مہینہ جانوری سے شروع ہوتا ہے. جنوری ہے نا پہلا مہینہ, کیونکہ مہینہ جانوری سے شروع ہوتا ہے. تو یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو ہم نے تو یہ سبق ان سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہر سال خوشی منا رہے ہیں, حالانکہ اصولاً ہمیں غم ہونا چاہیے کہ بھائی ایک سال زندگی کا ہمارا کم ہو گیا, ہم نے اللہ سے غفلت میں گزار دیا. ارے ہم نے کیسی غفلت کر دی, کیسا ہم نے اپنا نقصان اٹھایا. اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آگے کی فکر کرو, آگے دیکھو. جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو سارا نظام الٹا ہی سیکھا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم سے وہ آگے چلے گئے, ہم سے جو انتقال کر جاتا ہے وہ ہم سے آگے پہنچ گیا, کیونکہ ہمارا سفر آخرت کی طرف ہے. اور دنیا دار کیا کہتے ہیں کہ وہ ہم پیچھے چلے گئے, وہ سمجھتے مر گئے تو یہ پیچھے چلے گئے, وہ پیچھے نہیں گئے, وہ آگے چلے گئے, ہم سے پہلے آخرت کو چلے گئے. تو آپ سوچو کہ آپ ان کے برتھ ڈے مناتے ہیں یا اور کوئی دوسرے دن مناتے ہیں, کس کی ہم نقل کر رہے ہیں؟ اور یہ عقل کی بات ہے کیا کہ ہم اپنی سال گزرنے کی خوشی منانا چاہیے کہ غم منانا چاہیے؟ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ بھائی اور فکر کرو, اور زیادہ اللہ کو راضی کرو, اور زیادہ اپنی آخرت کی تیاری کرو. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ عقل مند وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو جو ہے قابو کر لیا, سمجھ گیا, قابو کر لیا اور وعملا لما بعد الموت کہ موت کے بعد پیش آنے والے حالات کی تیاری کری ہے نا. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا, اور جو بیوقوف آدمی ہے نا سمجھ ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے آج تو عیش سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے, دیکھی جائے گی کیا دیکھو گے, جب یہاں سے زندگی برباد کر کے جاؤ گے تو وہاں دیکھو گے کہ ہمارے جو کام کی چیز تھی وہ تو ہم لائے نہیں ساتھ میں, ہے نا, کام کی چیز تو ہم لائے نہیں, نیک اعمال تو ہم لائے نہیں, ہم نے تو وہاں غفلت میں دن گزارے, ہم نے تو بے پردگی ناچ گانے اور برتھ ڈے پارٹیاں اور ویلنٹائن ڈے مدر ڈے 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 کر کے ہم نے زندگی گزاری, تو اب یہاں کیا, یہاں کا سکہ تو ہم لائے نہیں دوستو, یہاں کا سکہ تو نیک اعمال ہے اور اعمال صالحہ ہے, خیر خیرات ہے, ذکر اذکار ہے, نمازیں ہیں, رونا گڑ گڑانا ہے, تو ہم تو بالکل ہی کچھ کر کے نہ آئے یہاں پہ, پھر کیا بنے گا دوستو, تو عقل سے آدمی سوچنا چاہیے. تو اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا, کہ اللہ کو ہر لمحہ راضی رکھنے کی فکر کرنا, کہ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں, اور اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ جو ہے تم میری اتباع کرو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے, کام تمہارا بن جائے گا. تو ہم کو چاہیے دوستو کہ اپنی زندگی کو زندگی کے ایک ایک لمحے کو سنت کے مطابق گزارے, اور ان بیوقوفوں کو جو اکثریت کے پیچھے جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی زمانہ کہاں جا رہا ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ ملہ بنے ہوئے ہیں, یہ دیکھو لوگ داڑیاں منڈا رہے ہیں. میرے مرشد فرماتے تھے کہ اگر اکثریت پہ چلنا ہے تو بھائی اکثریت تو سائیکل پہ جا رہی ہے, آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے آپ چھوڑو اس کو سائیکل دے لو, کیونکہ بھائی اکثریت سائیکل پہ ہے, بلکہ بعض جگہ تو اکثریت پیدل جا رہی ہے, ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, تو آپ کو چھوڑ دو, نہیں یہاں عقل آئے گی نہیں, یہاں تو ہمیں اور اس سے اچھی چیز چاہیے, موٹر کار چاہیے, موٹر سائیکل آ گئی تو موٹر کار چاہیے, موٹر کار ہے تو اور اس سے بڑھیا چیز چاہیے, ہم تو اس فکر میں لگے ہوئے ہیں نا. اور میرے مرشد فرماتے تھے کہ جنگل میں آپ چلے جائیے, وہاں ایک لاکھ بندر کھڑے ہوئے ہیں, ایک لاکھ گیدڑ بھی ہیں وہاں, ایک لاکھ لومڑیاں بھی ہیں, تو وہ کہیں کہ ہمیں اکثریت, ہم اکثریت میں ہیں, ہم دیکھو ایک لاکھ ہیں, گیدڑ کہیں گے ہم ایک لاکھ گیدڑ ہیں, اور لومڑیاں کہیں گی کہ ہم ایک لاکھ لومڑیاں ہیں, ادھر سے جنگل کا شیر, جنگل کا بادشاہ آ گیا شیر, اور کہے گا کس کو ووٹ دے ہوگے, تو آپ کس کو ووٹ دیں گے بھائی, اب اکثریت کہاں چلی گئی, اب اکثریت کہاں چلی گئی, اب اکثریت کو ووٹ دے کے دکھاؤ, کیونکہ شیر آ گیا, اب ووٹ اب اکیلا ہے, ووٹ اسی کو دیں گے, ہے نا. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, وہ ہم کو بڑی بزم میں تنہا نظر آیا, جس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے میرے دوستو, وہ زمانے کی اکثریت کو نہیں دیکھتا, زمانے کے بہاؤ کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ اس خالق اور مالک کو دیکھتا ہے جو ساری کائنات کو چلانے والا, ساری کائنات کو کنٹرول کرنے والا, سب کے حالات اس کے قبضے میں ہیں, وہ اس کو دیکھ رہا ہے. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, زمانہ خود ہم سے ہے, ہم زمانے سے نہیں. زمانہ کیا چیز ہے بھائی, ہم جو اعمال کرتے ہیں زمانہ تو اسی کو کہتے ہیں, تو لہٰذا وہ بیوقوف ہے جو زمانے کو دیکھتا ہے, اکثریت کو دیکھتا ہے. اچھا میرے مرشد فرماتے تھے کہ بھائی رات بھر رات کو دیکھو کتنے تارے آسمان پر ہیں, جگمگ کر رہے ہیں, لیکن صبح کو جب سورج نکلتا ہے کسی کو تارا نظر آتا ہے, حالانکہ تارے کتنی اکثریت میں ہیں, تارے اکثریت میں ہیں کہ نہیں, لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو پھر کچھ نظر آتا ہے دن میں. تو زمانے کو لے کے ہم کیا کریں دوستو, ہمیں چاہیے دیکھو پیغمبر جب آتا ہے ساری دنیا میں گمراہی اور کفر اور اندھیرے تھے, اور پیغمبر علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا میں, ساری دنیا میں آپ قیامت سے نور ہی نور پیدا ہو گیا, ہے نا. اسی کو فرمایا کہ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, سورج نکلا تو سارے کائنات موجود تو ہے لیکن کل عدم ہے, جیسے نہیں ہے, جیسے ہے نہیں. تو میرے دوستو اللہ سے وہ تعلق ہم پیدا کریں کہ مخلوق سے اور معاشرے کا خوف, مخلوق کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے. اگر مخلوق کے خوف سے ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو یہ شرک ہے میرے دوستو, یہ غیر اللہ ہے دوستو, اور شرک اور غیر اللہ کو قلب سے اگر نہیں نکالا تو بڑی مشکل پڑ جائے گی. اس لیے اہل حوصلہ لوگوں سے, اہل ہمت لوگوں سے, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے کہ المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل، کہ ہر انسان ہر مرد جو ہے وہ اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جتنا جیسا دوست ہوگا ویسے ہی آپ کے قلب کی حالت ہوگی، ویسے ہی آپ کے حالات ہوں گے۔ فرمایا فلینظر احدکم من یخالل، دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، جانوروں کو دوست بنا رہے ہو، جانوروں کی نقالی کرنے والوں کو دوست بنا رہے ہو، یا تم اللہ والوں کو دوست بنا رہے ہو۔ اللہ والوں کو دوست بناؤ گے دوستو، اللہ والوں کو دوست بناؤ، خلیل بناؤ۔ دیکھو یہاں یخالل فرمایا ہے، خلیل، خلیل سے ہے یخالل، یہ اس کو اپنا گہرا دوست بناؤ۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے نا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور عرض کیا کہ آپ کی روح قبض کرنے کا مجھے اللہ نے حکم فرمایا ہے، اجازت ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا، جیسے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ان کا ادب ہے، فرشتہ بھی پہلے اجازت لیتا ہے، ایسی روح نہیں نکال لیتا، اور ہمارے سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گلزب لے جانے کے لیے فرشتہ آیا تو آپ کے کمرے میں بھی داخل ہونے کے لیے اجازت دے، یہ سردار الانبیاء کا اعزاز تھا، پہلے اجازت مانگی کہ آپ کمرے میں حاضر ہو جاؤں، جب اجازت ملی پھر پوچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب فرشتے نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے فرمایا، اللہ نے بلایا آپ کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی تھے، کہا کہ بھائی کوئی دوست کی روح قبض کرتا ہے، پوچھ کے آؤ۔ اب فرشتے گھبرا کر پہنچے کہ یا اللہ یہاں تو یہ معاملہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی دوست بھی دوست کی روح قبض کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کے کہو ہمارے خلیل سے کہ کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات سے گھبراتا ہے، صرف فوراً فرمایا بالکل بے شک لے جاؤ۔ تو میرے دوستوں، اگر آخرت کو ہم آباد کریں گے تو پھر ہماری آخرت کو جانے کے لیے ہم خوش ہوں گے، ہم خوشی خوشی جائیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں خرما روز کہیں منزل جانا بھی رواں، کہ وہ کون سا خوشی، کب وہ خوشی کا دن آئے گا جب میں اپنے جانا اپنے محبوب کی منزل تک جاؤں گا۔ دیکھا آپ نے کہ آخرت کو آباد کیا، اپنے مالک و خالق کو آباد کیا، اب موت سے ڈرنے کے بجائے خوشی خوشی چلے جا رہے ہیں، راحت جان طلب ہم بس پائے جانا بھی رواں، کہ ہم اپنی راحت جان کے پاس جا رہے ہیں، خوشی خوشی چلے جا رہے ہیں۔ تو دوستوں، خوشی خوشی جانا منظور ہے یا گھبراتے ہوئے جانا منظور ہے؟ خوشی خوشی جائے، اور اس اعتماد سے، اس امید پہ جائے کہ مالک کریم ہمیں ضرور بخش دیں گے۔ یہ حالت ہماری اچھی ہے کہ یہ حالت کے ہارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، کچھ ہم نے اوپر تو لیا ہی نہیں، توشا اپنے لیے سنبھالا ہی نہیں، اعمال کا ذخیرہ ہم نے لیا ہی نہیں، اب کیا ہوگا وہاں جانے۔ تو اس لیے دوستو، یہ زندگی اللہ نے مہلت دی ہے، اور بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا میرے دوستو، بہت ہی آسان، اور صرف آسان نہیں بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، فرما دیتے، ہمارے حضرت کا نام لے کر فرما دیتے کہ حکیم اختر، یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ جو الفاظ ہیں ان کو دوہرا رہا ہوں، ہمارے حضرت کا نام لے کر فرما دیتے کہ جب یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو یہ راستہ صرف آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے، مزیدار ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے تھے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو جرا راہ کے جل گئے۔ دوستو، اہل اللہ سے تعلق مضبوط کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مخلوق کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ سارے عالم میں خواجہ صاحب یہ شعر پڑھتے تھے، بہت کو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، کری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں، لوگ کو تانے دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، یہ حسین شکلیں ہم ان کی خاطر سے اپنا گیٹ اپ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی حسین نامحرم کو دیکھ کر اپنی ٹوپی بھی درست کی، داڑھی درست کی، یہ ظالم جو ہے یہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، حرام ہے یہ کسی حسین کو نامحرم کو دیکھ کر اپنے آپ کو گیٹ اپ کرنا، اپنی ٹوپی کو درست کرنا۔ تو میرے دوستو، اگر یہ کیا تو اللہ کو ناراض کیا ہم نے۔ تو فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تخت ہی جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے اور توڑ ڈالے ماؤ خورشید ہزاروں ہم نے تک کہیں جا کے دکھایا روخ زیبا ہمیں. ہے نا مولانا اسد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب. ایک خواجہ صاحب کو شعر اور یاد آ گیا. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب, خدا کا گھر پے عشق بتا نہیں ہوتا. یہ عشق بتا جس دل میں ہے, غیر اللہ جس دل میں ہے, اس کو اللہ نہیں مل سکتا. دوستو آج تو صرف نامحرم یہ معاملات والے نہیں بلکہ نیٹ کے اندر, موبائلوں کے اندر اور کیمروں کے اندر یہ گھر گھر یہ سنیما گھر داخل ہو گیا. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ پڑوس میں چلے جاتے ہیں فلمیں دیکھنے اور ناچ گانے دیکھنے اور یہ گندی چیزیں دیکھنے چلے جاتے ہیں, اس مجبوری سے ہم نے ٹی وی گھر میں لے آئے ہیں تاکہ بچے جو ہے جائیں. کہا فرمایا ہاں واہ بڑی عقلمندی کا کام کیا کہ پہلے زہر کھانے جاتے تھے جوڑیا بازار, آپ نے سوچا کہ جوڑیا بازار سے زہر گھر میں ہی لا کے رکھ لو لہٰذا بچے جو ہے جلدی کھا کے مر جائیں گے. ارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل ماں باپ جو ہیں وہ بالکل قصائی بنے ہوئے ہیں. قصائی کیا قصائی بنے ہوئے ہیں کہ قصائی جو ہے جانور پالتا ہے, بچے کو پالتا ہے, گائے کو بکری کو بیل کو, اور اس کو کھلاتا پلاتا ہے موٹا تازہ کرتا ہے, پھر آخر میں کیا کرتا ہے بھائی قصائی کیا کرتا ہے اس کو ذبح کر دیتا ہے. تو آج کل کے ہم لوگ جو ہے وہ قصائی بنے ہوئے ہیں کہ اپنی اولاد کو ناجائز خواہشات دیکھتے نہیں کہ یہ بچہ جائز چیز مانگ رہا ہے ناجائز چیز مانگ رہا ہے, اس کو ہر چیز لا کے دیتے ہیں, اس کے نقرے اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو جہنم کے راستے پہ چلاتے ہیں. تو یہ آج کل کے ماں باپ قصائی سے بھی بدتر ہو گئے ہے نا. تو میرے دوست کو ہمیں سوچنا چاہیے فکر کرنی چاہیے. تو اس کو فرمایا کہ توڑ ڈالے لوگوں کو شیخ ہزاروں ہم نے, یہ ساری چیزیں دوستوں سارے غیر اللہ کو ہمیں دل سے نکالنا ہوگا. اگر ہمیں اللہ کو پانا ہے تو ہر غیر اللہ کو دل سے نکالنا ہوگا. نامحرموں کا عشق, حسینوں کا عشق, تکبر کا مرض, حسد کا مرض, عجب کا مرض, ریاکاری کا مرض اور غیبت کا مرض, بدگمانی کا مرض, یہ سارے امراض روحانی ہیں میرے دوستو, جن کو جانی پیروں نے کچھ کا کچھ بنا دیا. کہتے ہیں روحانی علاج بندہ بیمار ہو گیا. ارے بیماری تو بھائی انبیاء کو بھی آ گئی, اولیاء کو بھی آتی ہے, سب کو آتی ہے. تو بھائی اس کا علاج تم دعا کرو اور پھر ڈاکٹر کی راہ لو, ڈاکٹر سے دوا لو, ٹھیک ہو جاؤ گے. بس وہ بیمار رہنے لگے, اب ان کو ایک ہی راستہ ملا کہ روحانی علاج کرانا ہے. اور وہ پیسے ایٹ رہے ہیں اور بڑے بڑے تعویذات دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب فائدہ کیوں نہیں ہوا, وہ تم نے یہ کام. جیسے ہم نے ایک دفعہ سنایا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بلوچستان میں ایک صاحب تھے, وہ ایک اس کے پاس چلے گئے جالی پیر کے پاس. تو اس سے کہا کہ بھائی ہماری بہت عرصہ ہو گیا ترقی نہیں ہو رہی, گورنمنٹ جاب ہے ہماری, ترقی کا کوئی وظیفہ بتاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم 10,000 روپے لیں گے, یہ وظیفہ تم پڑھ لینا تمہاری ترقی ہو جائے گی. بڑے خوش خوش 10,000 روپے اس کو دے دیا اور اس کے بعد وظیفہ پوچھ کے آنے لگے. تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی اس کی ایک شرط بھی ہے, وظیفے کی شرط بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اس کی شرط یہ ہے کہ جب تم وظیفہ کرو تو بندر کا خیال نہ آنا چاہیے, بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے. کہا اچھا جی ٹھیک ہے. اب جب گھر آئے, اب جب وظیفہ پڑھ رہے تو بندر کا خیال آ رہا ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے. تو ان کو فوراً خیال آ جائے کہ بندر کا خیال نہیں آنا ہے. اب جب خیال آئے وظیفہ پڑھے, پڑھتے پڑھتے چند دن کے اندر بجائے ترقی کے اور تنزلی ہو گئی, نیچے گر گئے, گریڈ ان کا اور کم ہو گیا. 20 گریڈ سے نیچے کیا ہوتا ہے 19 جیسے ہمارے نمبر بھی 19 ہیں. تو 19 ہو گیا. اب بڑے غصے میں آ کے وہاں پیر کے پاس پہنچے کہ آپ نے ہمیں جو ہے وظیفہ بتایا کیسا کہ ترقی کے بجائے تنزلی ہو گئی. کہا ایسا ہو نہیں سکتا. کہا نہیں ایسا ہی ہوا. کہا بھائی پھر ایسا ہے بات بتاؤ کہ تم نے وظیفہ کے دوران تم بندر کا خیال کرو. ارے ظالم تو اگر نہ کہتا تو زندگی بھر مجھے بندر کا خیال نہ آتا, اور تم نے یہ کہہ کے مجھے اور مصیبت میں ڈال دیا کہ جب میں تنزلی سنبھالوں مجھے بندر کا خیال آیا. کہا اسی وجہ سے تمہاری تنزلی ہوئی ہے. تو ایسے جعلی طریقوں سے یہ لوگ لوٹتے اور پھٹوٹتے ہیں. ارے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے گلوں میں تعویذ نہیں ہوتے تھے, تلواریں ہوا کرتی. دوستو اللہ سے ہم تعلق اپنا جوڑیں, اللہ کے وعدوں کو اپنے اوپر پورا پائیں. پورا پائیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جس نے تقویٰ اختیار کیا, ہماری پرہیزگاری والی زندگی اختیار کی, ہم اس کو ضرور ضرور مشکلات سے نکالیں. اور مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, ہم اس کے کاموں میں آسانی بھی پیدا فرما دیں گے. اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کس کے ساتھ ہے؟ مخرجہ کے ساتھ ہے کہ یسرا کے ساتھ؟ ہاں, مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ ہم اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے رزق آئے گا. میں تو بھائی کو میں فقیر ہو رہا تھا, محتاج ہو رہا تھا, یا آپ کہاں سے مجھے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کا وعدہ سچا ہے میرے دوستو. ہم پیروں کے تعویذ پہ یقین زیادہ رکھتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ وظیفہ بتا دو اس میں خوش ہیں, نماز پڑھنے کی پابندی نہیں ہے, ٹپنے کھولنے کی پابندی نہیں ہے. یہاں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ بھائی نگاہوں کی حفاظت کرو, تو ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ ہم بیان میں بھی جاتے ہیں, تعلق بھی رکھا ہوا ہے, پھر بھی ہم پریشان ہیں. ٹپنے کا اعلان ہوتا ہے کہ بھائی ٹپنا کھول لو, مردوں کے لیے جب چل رہے ہوں, جب کھڑے ہوئے ہوں, دو حالتوں میں ٹپنا ڈھانکنا حرام و گناہ کبیرہ ہے. اگر نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے, ماں اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جہنم میں جائے گا وہ جس کا ٹپنا جو ہے وہ ازار سے, یعنی اوپر سے آنے والے لباس سے جتنا حصہ ڈھکے گا جہنم میں جائے گا. میرے دوستو, جب اتنا حصہ جہنم میں ہوگا تو باقی جسم کہاں ہوگا؟ اتنی سخت وعید فرمائی ہے. یہ معمولی گناہ نہیں ہے, اور یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے, بلکہ 24 گھنٹے میں مرد کے لیے جب چل رہا ہو, جب کھڑا ہو, دونوں حالتوں میں. آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ یقین ہی نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی نہ وہ دیکھ رہے نہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہاں تو کوئی دیکھ نہیں رہا نہ تو شیخ دیکھ رہا ہے, اس لیے چلتے رہو جیسے چل رہے. ارے اللہ تو دیکھ رہا ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے رہ لے جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ہم گناہ چھوڑتے نہیں, پھر کہتے کیا بات ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, دین کی طرف بھی آ رہے ہیں, پھر ہمارے ساتھ یہ پریشانی کیوں ہے؟ پریشانی یوں ہے دوستوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کامل طور پر راضی نہیں کیا ہوا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری کوشش اور جد و جہد سے لگ جائیں, اور خطا تو انسان سے ہو جاتی ہے, خطا اگر ہو جائے تو اللہ نے معافی کا راستہ رکھا ہوا ہے. اور صرف معافی نہیں, بلکہ اللہ کو ایسے بندے پر جو ندامت سے روتا گڑگڑاتا ہے ایسا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں, محبوب ہی بنا لیتے ہیں, ایسے پیارے مالک ہیں بھائی. پھر کیا فکر ہے کہ ہمارے تو دونوں ہاتھوں میں جنت ہے دوستو, دونوں ہاتھوں میں جنت ہے. مومن کی چٹ بھی اپنی ہے, پٹ بھی اپنی ہے, نیک اعمال سے اللہ کو راضی کرتا ہے. اسی کو فرمایا کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی اعتراف قصور ہے, ہر ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے. کبھی طاعتوں سے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں, کبھی اعتراف قصور کر رہا ہوں, رو رہا ہوں, گڑ گڑا رہا ہوں, یہی میرا حضور ہے. اور اسی حضور کی وجہ سے یہ بندہ, یہ مخلوق, یہ خاکی مخلوق, مٹی کی بنی ہوئی نوری مخلوق سے آگے بڑھ جاتی ہے دوستو. فرشتوں سے بھی اعلیٰ اس کا درجہ ہو جاتا ہے. یہ ہے شرف انسانیت میرے دوستو, یہ ہے اشرف المخلوقات. یہ وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے جو بڑی ٹپ ٹاپ والی گاڑی میں جا رہا ہے, چمک دمک والے سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے. یہ سب ظاہری ہے دوستو, زمین میں جاتے ہی ساری حقیقت کھل جائے گی, قبر میں جیسے ہی جائے گا سب برابر ہو جائے گا, سب برابر. اور وہاں کا سکہ صرف اور صرف نیک اعمال اور گناہوں سے بچنا اور آہ وزاری کرنا اور گریہ وزاری سے اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا, اللہ کو منانا ہے دوستو. آخرت کا سکہ صرف اور صرف یہ ہے, آخرت کا سکہ یہاں سے لے جاؤ, پھر دیکھنا. والعاقبت للمتقین, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے انجام ہم نے متقین کے ہاتھ میں دے دیا ہے. متقی ہو جاؤ, انجام اپنے ہاتھ میں دے دو. یہی وجہ تھی کہ صحابہ جنگل میں جاتے تھے, درندے اور ان کی جگہ چھوڑ دیتے تھے, پرے ہٹ جاتے تھے اور دریاؤں کے اندر راستے بن جاتے تھے, خشکیاں اور دریا اور تری اور ہوا سب پر ان کی حکومت ہوتی تھی دوستو, اس لیے کہ ساری کائنات کے پیدا کرنے والے کو انہوں نے راضی کیا ہوا تھا. آج بھی وہی اللہ ہے میرے دوستو, آج بھی ہم اللہ کو راضی کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہی حالات پیدا ہو جائیں گے. بس بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیجیے. ہاں وہ یہ بتا رہے ہیں حدیث پاک پوری نہیں ہوئی, کہ والعاجزون والعاجزون من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله, یعنی کام تو کچھ کیا نہیں, اللہ کو راضی کرنے کی فکر جستجو کی نہیں اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لے کر جائے. تو کام کچھ کرو تو کام سے تو ہمارے کام سے کام نہیں بنے گا, کام ان کے فضل سے بنے گا. ہاں ہمارے کام سے یہ نہ سمجھنا, لیکن کام ان کے فضل, ان کا فضل مرتب ہوتا ہے کام کرنے سے, کام فضل سے بنتا ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ کام ان کے فضل سے بننے گا, کام بنتا ہے فضل سے. اکثر فضل کا آسرا لگائے ہے, ہر وقت فضل کا آسرا لگائے رکھو, لیکن کام اس لیے کرنا ہے کہ ان کا فضل مرتب ہی کام کرنے پہ ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ لگا ہوا ہے, معافیا مانگ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, بس ان کا فضل مرتب ہو جاتا ہے. اور جس نے کام ہی نہ کیا اور کہا کہ اللہ بڑے غفور رحیم, بعض لوگوں سے سنا تو جب اللہ غفور رحیم ہے وہاں اللہ تعالیٰ عذاب علیم دینے کا بھی کہہ رہے ہیں, ہے نا, انتقام بھی لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, وہ کہاں گیا. تو ڈرنا چاہیے کہ نہیں. تو یہ ہے کہ وتمنا علی اللہ, کہ اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لے کر جائے کام کیے بغیر, ہے نا, ہو گیا تم. اللہم انی اسألک بعلمک الرحمٰن, لا الہ الا انت, بديع السماوات والأرض والجلال والإكرام, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, برحمتك نستغيث, برحمتك نستغيث, برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. يا الله جو کچھ عرض کر دیا آپ نے فضل و کرم سے قبول فرما لیا, اے اللہ میں حضرت نے لطف و کرم سے قبول فرما لیا, اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دی, اے اللہ میرے قصور کو معاف فرما دی, اے اللہ ہمارے گناہوں کو, پوری امت کے گناہوں کو, اے اللہ بنی آدم سے لے کر آج تک کے انسانوں کی خطاؤں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے, تمام مسلمانوں کی مغفرت پہ حساب فرما دے, اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے, اے اللہ جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دے, ان کے درجات بلند فرما دے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال باقرت رزق نصیب فرما دے, اے اللہ جن کی روزی میں تنگی ہے اللہ ہم کو فراقی برکت نصیب فرما دے, اے اللہ جو بے اولاد ہیں ہم کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے, اے اللہ جن کے رشتے ابھی تک نہیں آ رہے میرے اللہ, اے میرے مالک کریم القاب, ان کے رشتے اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما دے, اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے اللہ ان کو آپس میں پیار و محبت سے اور بہت ہی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ میاں بیویوں میں جھگڑے اور اے اللہ جو آپس میں ناچاکیاں اور والدین اور بچوں کی بدتمیزیاں والدین کے خلاف اور ان کی گستاخیاں, اے اللہ ان کی بے ادبیاں, اے اللہ اس سب سے ہمیں معاف فرما کر اس سے حفاظت فرمائی. اے اللہ بچوں کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما, اے اللہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت نصیب فرما, محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنے بچوں کی ہمیں صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ان کو دین سکھلانے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ دیندار بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو, اے اللہ آپ عالم الغیب ہیں, اے اللہ ہماری دنیا دونوں جہان کی ضرورتوں کو حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما, ہماری دنیا بھی بنا دے میرے مالک, آخرت بھی بنا دے مولا, تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں, اے اللہ دونوں جہاں کی کام اپنے فضل سے آسان بھی فرما دے, کام بنا دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں اللہ قبول فرما لے. اللہم بحرمت سید المسلمین شافع المذنبین رحمۃ للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه امين.
اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, آمین.